موج غم بے سہارا نہیں. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری موج غم بے سہارا نہیں. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بدر آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, بدر آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں دامن, بدر آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل, نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل, میرے گہر غم کا کنارا نہیں ہے, میرے گہر غم کا کنارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہے موجیں مسلسل, میرے دل غم کا کنارا نہیں ہے, میرے دل غم کا کنارا نہیں ہے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نا خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. اب تر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تربیت عاشقان سے عاشقان خدا سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. حال میں لکھا ہے کہ حضرت مجھ میں خود بینی کا مرض ہے، یعنی اپنی اچھائیوں کو دیکھنا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو مٹی تصور کروں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جواب، جب اپنی کسی خوبی پر نظر جائے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا سمجھیں، اور ڈریں کہ یہ نعمت یا خوبی جو اللہ نے مجھے بلا استحقاق عطا فرمائی ہے وہ جب چاہیں چھین بھی سکتے ہیں. لہذا شکر کریں، ناز نہ کریں، اور شکر سبب قرب ہے، اور حجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا سبب بغض ہے، اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر کرنے سے خود بینی باقی نہ رہے گی. حال میں لکھا ہے کہ حضرت میری نظر زیادہ تر لوگوں کے عیبوں پر پڑتی ہے، اور دل کو بہانہ مل جاتا ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے عیبوں کی فکر پیدا ہو جائے اور اس مرض سے نجات مل جائے. جواب، اس کا سبب بھی عجب ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. دوسروں کے عیب وہی تلاش کرتا ہے جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے. تو فرمایا، اس کا سبب بھی عجب ہے اور مکھی کسی خصلت ہے جو زخم اور گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے، صاف جگہ نہیں جاتی. سوچیں کہ میں جس عیب کو دیکھ رہا ہوں یہ میرے نفس کی خباثت ہے کہ ایک عیب پر جا رہا ہے، اور اس شخص میں جو لاکھوں خوبیاں ہیں اس پر میری نظر نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہ کس خوبی پر اس پر فضل ہو جائے اور میرے کس عیب پر پکڑ ہو جائے اور اپنے عیوب کو مستحضر کر لیا کرے. حال میں لکھا ہے کہ بدگمانی کا بہت بڑا مریض ہوں، جس کو دیکھتا ہوں اس کے خلاف بدگمانی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں لیکن پھر ہو جاتا ہے. جواب، بدگمانی کا سبب کبر ہے، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا. اگر خود کو سب سے حقیر سمجھتے تو بدگمانی نہ کرتے اور اپنا عیب پیش نظر ہو جاتا. لہذا پہلے تکبر کا علاج کریں اور صبح و شام کہیں کہ میں موجودہ حالت میں تمام مسلمانوں سے کم تر ہوں اور کافروں اور جانوروں سے کم تر ہوں بر اعتبار انجام کے، کہ ابھی معلوم نہیں کہ میرا خاتمہ کس حال پر لکھا ہوا ہے. اور سوچیں کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ دلیل شرعی قیامت کے دن طلب فرمائیں گے. بدگمانی پر اللہ تعالیٰ دلیل شرعی قیامت کے دن طلب فرمائیں گے، یعنی اللہ پوچھیں گے کہ دلیل لاؤ، جو تم نے میرے بندے کے خلاف بدگمانی کی اس کی دلیل لاؤ، تو دلیل تو ہوگی نہیں تو پھنس جائے گا. فرمایا کہ قیامت کے دن طلب فرمائیں گے جو میرے پاس نہ ہوگی، اور بلا دلیل بدگمانی موجب عذاب ہوگی. حال میں لکھا ہے دوسرا خط ہے، محترم حضرت جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیبت بالکل نہیں کرتی ہوں، البتہ سننا پڑتی ہے. جواب، کیوں ان کو منع کریں یا اس مجلس سے اٹھ جائیں؟ غیبت سننا بھی گناہ ہے، جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے ایسے ہی غیبت سننا اس جرم میں شریک ہونا ہے. جس جرم میں آدمی شریک ہوتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے، تو اس لیے غیبت کا سننا سنانا کرنا سب گناہ کبیرہ ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر قدرت ہو اور ان کی امید ہو قبول کی تو ان کو منع کریں، اور اگر وہ نہ مانتے ہوں یا ہمت نہ ہو تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں، اس مجلس میں بیٹھا نہ رہے. اور بھی اگر کمزور ہمت ہو تو کسی بہانے سے اٹھ جائے، ورنہ کہہ کے اٹھ جائے کہ یہاں غیبت ہو رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے. حال، کبھی کبھی زیادہ غیبت سننے میں آتی ہے. اگر کوئی مجھے مخاطب کر کے غیبت کرتی ہے تو فوراً ہی منع کرتی ہوں، جس جگہ غیبت ہوتی ہے تو وہاں سے اٹھ جاتی ہوں، لیکن ایک دو جملے ضرور غیبت سننے میں آتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. جواب، وہاں سے اٹھنے میں اگر قصدن دیر کی تو تلافی ضروری ہے، یعنی جان بوجھ کر دیر کر کے اٹھنا، یہ دو چار جملے سنی لیے تو یہ تو ارادتاً ہوا تو یہ گناہ ہوا، اس کی تلافی ضروری ہے. یعنی اس مجلس میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں، یہ تلافی ہے کہ اگر غیبت سن لی یا کر ڈالی اور اب احساس ہوا کہ ہم نے غیبت کر دی چاہے جان کے چاہے انجانے میں، تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر اعتراف کریں کہ ہم نے غیبت کی. فرمایا کہ اسی مجلس میں اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اور جس کی غیبت کی ہے اس کی تعریف کریں، چاہے وہ جھوٹی تعریف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہ علاجن اس کی تعریف کرے، کوئی یا کوئی خوبی تلاش کر کے اس کی تعریف کرے، اور اس کو کچھ پڑھ کر یہ سال ثواب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے. اور یہ تلافی اس وقت ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع نہیں ہوئی. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ اگر اس کو اطلاع ہو گئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اسی وجہ سے غیبت کو اشد من الزنا کہا گیا ہے کہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے یہ گناہ، کیونکہ بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ زنا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے. اگر اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گڑ گڑا کے رو گے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو معلوم ہو گیا تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ زندہ رہا ہو، ضروری نہیں کہ اس سے معافی مانگ سکے، ہو سکتا ہے کہیں ایسی جگہ چلا جائے جہاں سے اس سے رابطہ نہ رہے، تو یہ پھنس جائے گا. پھر حال میں یہ دوسرا خط ہے، حال میں لکھا ہے کہ میں نے فضائل اعمال میں حدیث شریف سنی کہ شیطان انسان کے دل پر گھٹنے جمائے رکھتا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے. میں نے سوچا کہ شیطان کی مخالفت کروں گا، لہذا جب دل سے شیطان کی آواز آتی اس کی مخالفت کرتا تھا اور جواب دیتا تھا. کچھ عرصے بعد مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ شیطان مجھے محسوس ہو رہا ہے اور میرے ساتھ باتیں کرتا ہے. کیا واقعی مجھے شیطان محسوس ہوتا ہے اور اس طرح باتیں کرتا ہے، کیا یہ میرا وہم ہے؟ میں بہت تنگ ہوں شیطان کے محسوس ہونے سے اور باتیں کرنے سے. جواب، شیطان گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے. شیطان گفتگو نہیں کرتا، گفتگو آپ کا دماغ کر رہا ہے. مستقل ذہنی دباؤ سے خشکی بڑھ گئی ہے جو بالآخر نفسیاتی مرض میں تبدیل ہو سکتا ہے، لہذا شیطان کی آوازوں کے چکر میں نہ پڑیں، نہ سوال جواب کریں، سیدھے سیدھے سنت و شریعت پر عمل کرو، گناہوں سے بچو. یہ اوہام، وہم کی جمع اوہام، یہ اوہام چھوڑو. یہ وساوس ہیں جن کا علاج عدم التفات ہے، یعنی ان کو توجہ نہ دینا، نہ بھگانے کی کوشش کریں نہ اس میں مشغول ہوں، بلکہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں جائز کام میں، سوائے اس کے اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا، نہ ان میں مشغول ہوں نہ ان کو بھگانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اور خط ہے، حال میں لکھا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو بہت پہلے حفظ کیا ہے مگر تاحال قرآن مجید اچھی طرح پختہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں روحانی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے صحیح الفاظ و حروف اور کثرت تلاوت اور پکا اور باعمل حافظ قرآن مجید بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے پیار و محبت والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنے۔ جواب فرمایا حضرت نے کہ پریشانی کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص نیت اور بندے کی محبت پر اجر عطا فرماتے ہیں، کوئی کوشش کے باوجود حافظ نہ ہو سکے اور اسی کوشش میں مر گیا تو قیامت کے دن حافظ اٹھایا جائے گا۔ حال دوسری درخواست یہ ہے کہ میرا قد نہایت چھوٹا ہے، یعنی بدنما حد تک چھوٹا ہے، تقریباً 4 فٹ ہے اور کمر چکی ہوئی ہے، اور پاؤں بھی ٹھیک نہیں ہے، لاٹھی کے بغیر چل پھر نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ آواز بھی بہت باریک ہے جس کی وجہ سے تلاوت میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، اور صورت بھی اچھی نہیں جس کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور لوگوں کے علاوہ میرے شاگرد بھی جن کو میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں، جسمانی معذوری کی وجہ سے بات بھی نہیں مانتے اور مجھ سے ڈرتے بھی نہیں۔ اس صورت حال کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور ان وجوہات سے میں کسی کی غمی خوشی میں شرکت بھی نہیں کر سکتا۔ میری عمر تقریباً 30-32 برس ہے اور ذہنی طور پر کافی حد تک پریشان ہوں، لہذا آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے لیے خصوصی اور خاص اوقات میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے حال خاص پر رحم فرمائے، آپ اگر کوئی وظیفہ مناسب سمجھیں تو عطا فرمائے۔ جواب، اصلی حسن حسن باطنی ہے، اور وہ اللہ کی محبت، اتباع سنت اور گناہوں سے حفاظت سے نصیب ہوتا ہے۔ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں نادان اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں، ان کی ایذا رسانی سے آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اور پیارے ہو جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی تو کالے تھے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن کیا کوئی بڑے سے بڑا حسین ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کتنے خوبصورت اور حسین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دوزخ میں جائیں گے، اور صورت ان کی انتہائی بھیانک کر دی جائے گی، اور دنیا میں کتنے بدصورت اپنے اعمال نیک اعمال کی بدولت قیامت کے دن جنت میں حسین کر دیے جائیں گے۔ لہذا اس کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سوچئے کہ اس نے آپ کو حافظ بنایا، اپنی محبت عطا فرمائی، ایمان دیا، کہ دنیا کے بادشاہ بھی جو ایمان سے محروم ہیں وہ آپ کتنے حسین ہوں انتہائی خسارے میں ہیں۔ انعامات الہیہ کو سوچنے سے انشاءاللہ احساس کمتری دور ہو جائے گا اور شکر کی کیفیت راسخ ہو جائے گی۔ حال میں لکھا ہے کہ تیسری آرزو یہ ہے کہ بہت مدت سے میری حج مبارک کی آرزو تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے غیبی خزانے سے پوری فرمائی۔ میں حج بیت اللہ کی سعادت 1994 میں حاصل کر چکا ہوں، اور میں جب سے بیت اللہ شریف سے واپس آیا ہوں میرا اطمینان ختم ہو گیا، بہت زیادہ بے چین ہوں، اور میری آرزو بھی بڑھ گئی، اور میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں بقایا زندگی بیت اللہ شریف میں گزاروں یا مدینہ منورہ میں گزاروں۔ اس سلسلے میں آپ سے نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور وظیفہ بھی۔ چوتھی التجا میں ایک مدرسے میں حفظ کا درس دیتا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ اس کے لیے پہلی دعا تو آپ یہ فرمائیں کہ استاد میں جو خصوصیات اور اوصاف ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے میرے اندر 100% عطا فرمائیں۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر کریں کہ اس نے حج اور زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے، وہاں قیام کے لیے دعا بھی کریں، لیکن بے اطمینانی کی کوئی بات نہیں، اگر اسباب پیدا ہو جائیں اور وہاں کا اقامہ مل جائے تو فبیہا، ورنہ اس حال میں ہی راضی رہیں۔ اور سمجھے کہ ہمارے لیے یہی مفید ہے، کیونکہ حرمین شریفین کے آداب کا لحاظ رکھنا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یہاں رہ کر بھی اطاعت اور فرما برداری سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ وہاں قریب رہ کر دور ہیں، اور کتنے دور رہنے والے اللہ اور رسول سے قریب ہیں۔ اصل چیز اطاعت اور فرما برداری ہے جو بندے کو مقرب بناتی ہے۔ حال میں لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، جو میرے لیے شدید پریشانی کی باعث ہے بلکہ ناقابل برداشت ہے، وہ یہ کہ جس طالب علم کا میں استاد بن جاتا ہوں تو اس کے ساتھ میری بہت محبت ہو جاتی ہے، جب وہ طالب علم مجھ سے چلا جاتا ہے دوسرے مدرسے کو یا دوسرے استاد کے پاس تو میرے دل کو شدید دکھ اور بہت تکلیف ہوتی ہے، اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، دماغی طور پر پریشان ہو جاتا ہوں۔ مثلا ایک شاگرد تھا، دوسرے استاد کے پاس چلا گیا، خود نہیں بلکہ کسی مجبوری کے تحت، اب مجھے اس سے بڑی تکلیف پہنچی، یہاں تک کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری حالت پر رحم فرمائیں، میرے لیے اللہ کریم سے ایسی دعا فرمائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نہ صرف اس کی محبت میرے دل سے نکل جائے بلکہ آئندہ کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہ بن جائے، مگر اس کے باوجود میری دلی تمنا ہے کہ اس کی میری ساتھ شدید محبت پیدا ہو جائے۔ ایک کتاب میں وظیفہ پڑھا تھا، اس کو بھی نقل کر رہا ہوں، اس کے متعلق ارشاد فرمائے۔ جواب: یہ نفسانی محبت ہے جو حرام ہے، اور یہ آپ کی انتہائی بے فکری اور تقوی کی کمی کی دلیل ہے، جو آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور آپ نفسانی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ یہی ہے، توبہ کریں اور طالب علموں سے نگاہ کی حفاظت کریں، اور اگر ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک کی تعلیم آپ کے لیے جائز نہیں، بہتر ہے کہ کوئی اور کام کر لیں، امامت کر لیں، بچوں کو نہ پڑھائیں، ورنہ بجائے ثواب عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور آپ کی بدعقلی پر حیرت ہے کہ جس حرام محبت پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کے لیے وظیفہ پڑھتے ہو، اس کی محبت کے لیے وظیفہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ ایمان کی خیر مناؤ، توبہ کرو اور نفس سے ہوشیار رہو، یہ اسی طرح بندے کو تباہ کرتا ہے۔ حال میں پھر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب ایک اور ایسا بہترین وظیفہ، وظیفے مانگ رہے ہیں۔ خیر یہ شروع کا خط ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو، ہمیں بھی پہلے یہ پتہ نہیں تھا کہ اصل اللہ کا قرب اور ولایت حاصل کرنے کی چیز تقویٰ ہے، تو وظائف سے جو ہے اللہ کا قرب معین تو ہوتے ہیں وظیفے، لیکن بنیادی چیز اگر نہ ہو تو ترقی کیسے ہوگی؟ بنیادی نہیں تو ترقی کس پہ ہوگی؟ تو وظیفہ ترقی کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن اصل بنیاد تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی محبت کے لیے ہاں ایسا وظیفہ عطا فرمائے کہ جس کی برکات سے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنوں، اور اللہ تعالیٰ کا عاشق بنوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ساری محبتیں اور عاشقی میرے دل سے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، بلکہ ایسا مست ہو جاؤں کہ دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہو جاؤں۔ سنا ہے کہ اکثر مجھ جیسے گناہگار ذلیل رسوا عاشق مجازی کو اللہ تعالیٰ نے جب گود میں لیا تو وہ مقام عشق نصیب فرمایا جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کیا مجھے بھی اللہ کریم اپنا عاشق بنائے گا جس کی کوئی نظیر نہ ہو؟ اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات 100% ممکن ہے، جبکہ ایک کافر بادشاہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ناممکن لفظ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں کر ناممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا دلی خواہش، آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور ایسا عشق اور قرب جیسا اس شعر میں ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی صف میں شامل کرنے پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کو یہ انعامات دینے ہی کے لیے ہے، بشرط یہ کہ غیر اللہ کو دل سے نکال دیں اور مجاز سے بالکل لیا دور ہو جائیں. غیر اللہ سے بھی دل لگاؤ اور اللہ کو بھی چاہو تو ایسے اللہ نہیں ملتا، اور کسی مصلح سے باقاعدہ اصلاحی تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں. اب حال میں لکھتے ہیں کہ اے اللہ، آپ سے آپ کا یہ عاجز بندہ محبت مانگتا ہے تو آپ ہی اس کو اپنا عشق و محبت نصیب فرمائیں، کیونکہ آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ کا یہ بندہ سخت نالائق، سخت کمینہ، سخت گناہگار تو ضرور ہے لیکن غدار تو نہیں. آپ ہی اس کو شیطان اور نفس سے بچا لیں. آپ کے سوا ہے کون جو اس کی مدد کرے؟ آپ ہی مدد فرمائیں. آپ ہی سے جو کچھ مانگتا ہے دے دیں. جو کچھ مانگتا ہے اگر اس میں خیر نہ ہو تو پھر بھی وہ سب تمنائیں خواہشیں عظیم خزانے سے پوری فرمائیں. اس میں اپنے فضل و کرم سے خیر ڈالیں مگر اس کو مایوس نہ کرنا. جواب: جو خواہشیں اور تمنائیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان میں خیر ہو ہی نہیں سکتی. جن خواہشوں اور تمناؤں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان میں خیر مانگنا اور ان کے پورا ہونے کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے. اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو. حرام خواہشات کا خون کرنے سے ہی اللہ ملتا ہے، لہذا ایسی تمناؤں کو کچل دو اور یوں دعا کرو کہ اے اللہ، غیر اللہ کی محبت سے میرے دل کو پاک کر دیجئے اور اپنی محبت نصیب فرمائیے. حال: آخر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ لمبی چوڑی گزارشات لکھ کر آپ کا بہت قیمتی وقت ضائع کیا. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اطمینان رکھیں، وقت کا آرامد ہوا، دین کے کام میں وقت ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حرام محبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیا. حال میں لکھا ہے کہ اپنی خاص دعاؤں سے نواز کر مجھ پر احسان فرمائیں. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ دعا تو عبادت ہے، کوئی احسان نہیں، دعا کرنے والے کا بھی فائدہ ہے. دل و جان سے دعا کرتا ہوں. دعا کرنے والے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ جو چیز وہ دوسرے کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ چیز عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ فرشتے، جب کوئی بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو فرشتے اس کی جو جائز چیز مانگتا ہے تو فرشتے دوسرے کے لیے جو مانگتا ہے بندہ کہ اللہ جیسے اس کو صحت دے دے یا اس کو دین میں آگے بڑھا دے، اللہ والا بنا دے، اسی طرح کے جو بھی جائز بات دوسرے کے لیے مانگتا ہے فرشتے اس کے جواب میں اس کو دعا مانگنے والے کو کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلَهُ، کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا فرمائے. تو جو چیز دوسرے کے لیے مانگتا ہے اس کو بھی، اور دعا کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو اچھی چیز دوسرے کے لیے مانگنے کا ارادہ ہو پہلے اپنے لیے مانگے کہ اللہ مجھے بھی یہ نعمت سے نواز دیجیے. حدیث پاک ہے: حب الدنیا رقص کل خطیئۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ترجمہ: دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے. تشریح میں فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جامع احادیث میں سے ہے. تمام برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اکثر گناہ دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے انسان کرتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، میری بارگاہ میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا: جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے کسی دل کو اپنا شکار بنا لیا تو اب ایسے دل میں بھلائی کبھی نہیں پہنچ سکتی. صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت جس دل میں آ جائے تمام اصلاح کرنے والے اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، اور جس نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا تو اب تمام گمراہ لوگ اس کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتے. علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ دنیا سے بے تعلقی رکھنا یہ تمام عبادتوں اور نیکیوں کی جڑ ہوگی. اس میں جو ہے مزید یہ وضاحت ضروری ہے کہ دنیا کی محبت جائز ہے, مگر اس کے ساتھ ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ غالب اللہ کی محبت ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں خود فرمایا ہے انہ لحب الخیر لشدید, اور یہاں جو خیر کا لفظ اللہ نے فرمایا ہے اس میں اس سے مراد مال ہے. انسان کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے, تو مال کی محبت زیادہ ہے. لیکن اس میں مال کی شدید محبت بھی جائز ہونا معلوم ہو گیا کہ مال کی شدید محبت بھی کسی کو ہے تو وہ جائز ہے. اگرچہ اچھی نہیں, اچھا یہی ہے کہ مال کی محبت بھی نہ ہو, لیکن شدید بھی جائز ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہو. اور اس کی دلیل کیا ہے, کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہے؟ وہ ایسے پتہ چلے گی جب شریعت کا اور اس کی خواہش کا مقابلہ ہو تو شریعت کو ترجیح دے گا, مال کو چھوڑ دے گا, اللہ کا حکم بجا لائے گا. اگر کوئی ایسی بات وہ شریعت کے خلاف ہو رہی ہوگی تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گا, شریعت کے حکم کو ترجیح دے گا, اس پر عمل کرے گا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ کی محبت زیادہ ہے, غالب ہے. اور اگر یہی چیز مغلوب ہو گئی, جیسے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشتی کے لیے پانی کتنا ضروری ہے, کشتی میں سفر کرنا ہے, کام کاج کرنا ہے, جانا ہے آنا ہے, تو کام کی چیز ہے تو, اور پانی اس کے لیے انتہائی ضروری, پانی نہ ہوگا تو کشتی نہیں چلے گی. لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کی ہلاکت کا باعث ہے, ڈوب جائے گی کشتی. تو اسی طرح مال جیب میں ہو اور ہاتھ میں بھی ہو لیکن دل میں نہ ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو. تو فرمایا کہ مال جیب میں رکھنا بھی جائز, ہاتھ میں رکھنا بھی جائز, لیکن دل میں رکھنا اس کی محبت جائز نہیں. تو بس یہ اس کا معیار ہے. تو اسی طرح سے بے تعلقی دنیا سے ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل و عیال سے, بچوں سے, بیوی بچوں سے, ماں باپ کو چھوڑ کے آدمی جنگل میں نکل جائے تو زندگی ایسے تو بظاہر مشقت معلوم ہوتی ہے لیکن ایسے بہت آسان ہے, کیونکہ دنیا کے جو زندگی کے جھمیلے ہیں بہت سخت ہیں. بیوی کی ٹینٹیں بھی, ایک صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹی ٹائم ہے. میں نے ان کو کہا کہ تمہارا ٹی ٹائم بھی ہے, ٹینٹیں ٹائم بھی ہے, کیونکہ وہ شی ٹائم بھی ہے. تو شی ٹائم کی وجہ سے ان کو ٹی تو ملتی ہے لیکن ٹینٹیں بھی ملتی ہے. تو اسی طرح بچے ہیں, ماں باپ ہیں, آل و اولاد ہیں, اور پریشانیاں بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, ضرورتیں ہیں, کمانا ہے, یہ سب جمیلے ہیں. تو بعض اوقات انسان ان سے گھبرا کر دل چاہتا ہے بھائی کہیں بھاگ جاؤ. ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر معاملے کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات سمجھ کے خوب صبر اور اطمینان سے رہتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے, کیفے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, کیفے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم نے بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. ہر حالات میں وہ صابر اور شاکر رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ سارے حالات اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے مفید ہیں. یہ تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں, الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ سارے حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا استحضار اور یقین ذرا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے. مثلاً کوئی غم پہنچ گیا, کوئی انتقال کر گیا, کوئی کسی کا کوئی بیماری آ گئی, کوئی مال میں نقصان ہو گیا, کاروبار میں نقصان ہو گیا, جاب جاتی رہی, کوئی پریشانی آ گئی, جس قسم کی بھی حالات ہیں, تو اس وقت اس موقع پر صبر اور یقین کہ یہ میرے فائدے ہی کے لیے سارے حالات ہیں اور اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں, ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہی لوگوں کو آسان ہوتا ہے جو صحبت اولیاء سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں, صحبت یافتہ ہوتے ہیں, تو ان کو ان چیزوں میں صبر بھی آ جاتا ہے, تسلیم و رضا بھی حاصل ہوتی ہے, سکون بھی رہتا ہے, ان میں یقین بیٹھ جاتا ہے کہ یہ سارے حالات ہمارے لیے فائدے کے لیے بھی ہیں. کیونکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل فرماتے تھے کہ چار حال سے خالی نہیں, جو بھی حالات ہیں وہ چار حال سے خالی نہیں, کہ اگر کوئی پریشانی آ گئی تو اس میں بھائی یا تو اللہ کا فائدہ ہو کوئی پریشانی بھیجنے میں، کیونکہ یہ تو یقین ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے، تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کسی کو پریشانی دے، اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے. تو اب دوسرا یہ رہ جاتا ہے حال کہ بھائی کچھ جو ہے وہ اللہ کا فائدہ ہو، کچھ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر اس سے مستغنی ہے ہر چیز سے، یعنی وہ کیوں ایسا کسی کو بندے کو تکلیف دیں گے، ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نہ ان کو تکلیف دے کر بندے کو تکلیف دے کر کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. لہذا پھر تیسرا حال رہ گیا کہ نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی ایک فضول بات ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی پریشان کر دیں، تکلیف بھیج دیں، مصیبت بھیج دیں. تو چوتھی اور آخری ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ اس میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہو. تو اس بات کا یقین ذرا مشکل سے آتا ہے، اور اس کے لیے صحیح مضبوط تعلق مع اللہ، یعنی مضبوط تعلق اپنے شیخ سے یا اولیاء اللہ سے ہونا، اس کا جو ہے وہ اس سے پھر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو یہ ہے دنیا کی محبت کی وضاحت، کہ دنیا کی محبت بیوی کی بھی جائز، اولاد کی بھی جائز، مال کی بھی جائز، لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہو. اب اگر بیوی کے ساتھ مشغول ہیں بات چیت میں، اب اذان ہو گئی، اب دیکھنا ہے کہ بھئی یہ نماز کو جانا واجب ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا نہیں پڑے گا تو گناہ ہوگا. اب اگر یہ بیٹھا ہے خوش گپیاں ہی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ اب یہ محبت جو ہے اب غیر اللہ میں تبدیل ہوگی، اب یہ غیر ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے کہ لم یعرفنا، کہ جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، اور ہم بھی ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں. تو یہ کیفیت ہو جانا بس یہ ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی محبت اشد ہے. اگرچہ بیوی کی محبت بھی ہے، بچوں کی محبت بھی ہے، اللہ نے رکھی ہے تو یہ اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگی. اور جہاں اس نے غالب کر دیا اپنی بیوی بچوں کی محبت کو اللہ کی محبت پہ، یا مال کی محبت کو اللہ کی محبت پہ، تو یہ غیر اللہ ہو گئی. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ سب کے ساتھ ان کے حقوق کو نبھانا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے، محبت کا حق بھی ادا کرنا ہے، حقوق واجبہ بھی ادا کرنے ہیں. یہی سب بندگی ہے، یہی سب اجر و ثواب کا پائس ہے، اور یہی سب جو ہے کمال بندگی ہے، سب کا حق ادا کرتے رہنا. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور جو کام کرتے ہیں، جو حق ادا کرتے ہیں، پہلی نظر اپنے مالک پہ جاتی ہے کہ ہمارے مالک کا حکم ہے ایسے کرنا، بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، مال میں دھوکہ نہ کرنا، فروخت میں، خرید و فروخت میں دھوکہ نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، سارے کام وہ اس لیے ان گناہوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اور نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ اعمال محبوب ہیں، پہلی نظر اللہ پر جانی چاہیے. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انی اسألک بأن قلبی لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے، حاضرین و حاضرات اور سب سننے والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت کو غالب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی اشد محبت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ غیر اللہ سے ہمارے دل کو پاک فرما دیجئے. اخلاق رذیلہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے. تمام گناہوں کی عادتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیجئے. 100% گناہوں سے بچنے والا بنا دیجئے. اپنا اے اللہ فرما بردار 100% فرما بردار وفادار بنا دیجئے. اے اللہ بے وفائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ بے حیائی سے حفاظت فرمائیے. بے شرمی سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے مسلک پر اے اللہ جینا اور ان کے مسلک پر مرنا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک عمل ایک ایک سانس سنت پر فدا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے عشق و محبت کی اے اللہ انتہا کو پہنچا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ آسانیاں ہی آسانیاں فرما دیجئے. اے اللہ بہت کمزور ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے آسانیاں فرما دیجئے. اے اللہ آسانیاں فرما دیجئے. اے اللہ رزق میں فراخی نصیب فرما دیجئے. آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ رزق میں برکت ڈال دیجئے. اے اللہ فراخی ڈال دیجئے. کشادگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ میرے مرشد قطب زمان عارف باللہ مجدد دوران شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو جزائے جزیل عطا فرمائیے. اور اے اللہ ان کی صاحبزادی صاحبہ بیمار ہے, ان کے آپریشن ہوا ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ان کو صحت کا عاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما دیجئے. ہر قسم کی پیچیدگی سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ان کو بالکل صحت عطا فرما کر میرے مرشد کے قلب مبارک کو ٹھنڈا فرما دیجئے. اے اللہ میرے دونوں مرشدین اول کو اے اللہ جزائے جزیل عطا فرمائیے. ان کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما دیجئے. ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن متبارکن. اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرمائیے. ان کے خاندان والوں پر اپنی رحمتیں برکتیں اور کرم نازل فرمائیے. اے اللہ دنیا میں بھی خوب خوشحال رکھیے اور آخرت میں بھی اللہ خوب خوب اے اللہ ان کو نواز دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اللہم بحرمت سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہاں پہ رکھ دوں.